सब आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन। अम्मा बादु, फऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक। वत्लु, ए पैगंबर, तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही के जरिए जो किताब भेजी गई है। वत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक, ए पैगंबर, तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही के जरिए जो किताब भेजी गई है उसे पढ़कर सुनाओ। वत्लु के मैंने तिलावत करो, पढ़ को सुनाओ। अल्लाह के रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है कि आपकी तरफ जो वही भेजी गई है आप लोगों को ये सुनाएं। ला मुबद्दिला लिकलिमाती, कोई नहीं है जो इसकी बातों को बदल सके, कोई नहीं है जो इसमें तब्दीली ला सके। वलन तजिद मिन दूनी मुल्तहदा, और उसे छोड़कर तुम्हें हरगुज कोई पनाह की जगह नहीं मिल सकती। कुफार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये मुतालबा करते थे कि कुछ तब्दीली लाए, कुछ तब्दीली लाए, कुछ आप हमारी माने, कुछ हम आपकी मानेंगे, कुछ तरमीम कर दे, कुछ तब्दीली लेके आए। हमारे दरमियान एक मुआहदा हो जाए, उस मुआहदे में कुछ हमारी ख्वाहिशात को भी सामने रखा जाए और कुछ आपकी चाहत को भी सामने रखा जाए, इस पर बात हो सकती है। तो अल्लाह ने अपने नबी के वास्ते से उन काफिरों को एक बात समझाई कि कुरान ऐसा नहीं है जिसमें किसी को तब्दीली की गुंजाइश हो। कुरान के निजाम में, कुरान के उसूलों में, कुरान की बताई हुई जिंदगी में किसी को तब्दीली का हक नहीं है, कोई इसे तब्दील नहीं कर सकता। और अगर कोई तब्दीली लाएगा फिर अल्लाह की पकड़ से बचेगा कहां? कोई पनाहगाह, कोई महफूज जगह कहां जाएगा? तो आप इसी कुरान को इनके सामने बयान करते रहे। इस आयत में ये बात बताई कि ये किताब आपकी तरफ वही हुई है, आप लोगों को ये पढ़ के सुनाए। वही तजर्बे से, मुशाहदे से, अकल से आगे की चीज है। तजुर्बा गलत हो सकता है, मुशाहदा गलत हो सकता है, इंसानी अकल गलत नतीजा दे सकती है, वही की बात बताई हुई गलत नहीं हो सकती। वही तक रसाई आदमी अपनी मेहनत की बुनियाद पर, अपने तजर्बे की बुनियाद पर, अपने मुशाहदे की बुनियाद पर, अपनी अकल की बुनियाद तक, वही तक नहीं पहुंच सकता। ये सिर्फ पैगंबर के वास्ते से इंसानों को ये एजाज मिलता है कि अल्लाह की बात बंदों तक पहुंचती है, जो इंसानी अकल से भी आगे की चीज है, जिसके पीछे अल्लाह का इल्म होता है, जिसके पीछे अल्लाह की कुदरत होती है, जिसके पीछे अल्लाह की हिकमत होती है। इंसान की अकल, इंसान का तजुर्बा, इंसान का मुशाहिदा सब नाकिस और कमजोर है। वही के पीछे अल्लाह का इल्म होता है, अल्लाह की कुदरत होती है, अल्लाह की हिकमत होती है,
وہی سے ملنے والے زندگی کے ضابطے ایسے مستحکم اور مضبوط ہیں جہاں کہیں آپس میں تضاد نہیں، کہیں آپس میں تضاد نہیں، اور وہ اصول اور ضابطے کہیں قیامت تک کھوٹے نہیں ہو سکتے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطے اصول کچھ عرصے کے بعد وہ خود ہی اس کو تبدیل کر دیتے کہ پہلے یہ ریسرچ ہوئی تھی اب یہ ریسرچ ہے، پہلے یہ تحقیق ہوئی تھی اب یہ تحقیق ہے، تجربہ یہ بتاتا ہے، دوسرے کہتے ہیں ہمارا تجربہ یوں بتاتا ہے، تیسرا کہتا ہے ہمارا مشاہدہ یوں بتاتا ہے، چوتھا کہتا ہے ہمارا مشاہدہ یوں بتاتا ہے۔ لیکن وحید کے پیچھے اللہ کا علم ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اس لیے بھائی میرا مشاہدہ کچھ کہے، میرا تجربہ کچھ کہے، میری عقل کچھ کہے، لیکن سچ وہ ہے جو وہی کہے۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اپنے مشاہدوں پہ، اپنے تجربوں پہ، صرف اپنی عقل پہ نہیں چلتا، بلکہ وہ وحی کی روشنی سے اپنے تجربے کو ٹھیک کرتا ہے، اپنے مشاہدوں کو ٹھیک کرتا ہے، اپنے عقل کو روشنی دیتا ہے۔ وحی کے بغیر جو کچھ کرتا ہے غلط کرتا ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان اسی کا نام ہے کہ جو وحی ہے اس کو ان سب سے زیادہ بڑھیا چیز سمجھے، اس پہ یقین رکھے، اس پر ایمان لے آئے۔ اب قبر کی زندگی ہے، بظاہر ایک گڑا ہے، اور ہم اپنے متعلقین کو وہاں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ ہاں انسانی عقل وہاں نہیں کر سکتی، لیکن ہمیں وحی کے ذریعے خبر ملی ہے، وحی کے ذریعے خبر ملی ہے کہ یہ قبر اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ حد نگاہ تک، اور یہ جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ اب یہاں مشاہدہ پیچھے رہ گیا، تجربہ پیچھے رہ گیا، عقل پیچھے رہ گئی، ہمارا ایمان کس پر ہے؟ وحی پر۔ وحی سچ کہتی ہے، وحی سچ کہتی ہے، وحی سچ کہتی ہے۔ اس لیے جو لوگ وحی کی روشنی سے محروم ہو جاتے ہیں اور اپنی عقل پہ فیصلے کرتے ہیں، بس اوقات وہ قبر کے عذاب کا بھی انکار کر دیتے ہیں، بس اوقات وہ پل صراط کا بھی انکار کر دیتے ہیں، بس اوقات وہ جنت اور جہنم کا بھی انکار کر دیتے ہیں، بس اوقات وہ قرآن کی آیتوں میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چٹان پر لاٹھی ماری اور اس میں 11 چشمے جاری ہو گئے۔ کیسے ہو گئے؟ عقل میں؟ عقل تو بات کی بات ہے، قرآن نے جب کہہ دیا، اور قرآن نام وحی کا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو وحی مشاہدے سے، تجربے سے، عقل سے آگے کی چیز ہے۔ ساری دنیا کے پاس زندگی کے جو اصول ہیں وہ عقل اور مشاہدے اور تجربوں کی بنیاد پر ہیں، اور مسلمانوں کے پاس جو زندگی کے اصول ہیں وہ وحی کی بنیاد پر ہیں۔ ساری دنیا کے پاس جو اس وقت زندگی کے اصول ہیں وہ عقل اور تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر ہیں۔ مسلمان کے پاس جو زندگی کے اصول ہیں اس کے پیچھے اللہ کا علم ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ بتائیے زندگی کے اصول کس کے اچھے ہو سکتے ہیں؟ لیکن کیا کریں، ہم غیروں سے اتنے مرعوب ہو گئے، ہم اتنے مرعوب ہو گئے کہ ہمیں انہیں کی ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ تو زندگی کے اصول مسلمانوں کے پاس جو ہیں، اس لیے کہ وہ وحی کی بنیاد پر ہے، وہ کسی انسان کے تجربے کی بنیاد پر نہیں ہے، عقل کی بنیاد پر نہیں ہے، مشاہدے کی بنیاد پر نہیں، وہ وحی کی بنیاد پر ہے، اور وحی کے پیچھے اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ وحی کی دو شکلیں، ایک وحی کی شکل یہ ہے، یہ قرآن کے الفاظ وحی ہو گئے، یہ الفاظ فرشتہ لے کے آیا، اللہ کے نبی کے دل پہ اتر گئے، پردے کے پیچھے آپ کو یہ الفاظ سنا دی گئے، ایک تو یہ الفاظ ہے. دوسرے وحی کی شکل وہ ہے جو اللہ نے آپ کے دل پہ براہ راست اتار دیے اور اس کو الفاظ آپ نے پہنا دیے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، وہ بھی وحی ہے، وہ بھی وحی ہے. قرآن بھی وحی، حدیث بھی وحی. فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی وحی ہوئے، حدیث کا مفہوم وحی ہوا، الفاظ آپ نے پہنا دیے، الفاظ آپ نے پہنا دیے. اور مسلمانوں کی پوری زندگی کی بنیاد قرآن حدیث ہے، چاہے ان کا عدالتی نظام ہے، چاہے ان کا قومی نظام ہے، چاہے ان کا معاشی نظام ہے، چاہے ان کا تعلیمی نظام ہے، پورا نظام قرآن حدیث کی بنیاد پہ کھڑا ہے، جو غلط نہیں ہو سکتا، کھوٹا نہیں ہو سکتا، غیر مستحکم نہیں ہو سکتا، بے نتیجہ نہیں ہو سکتا، ناکام نہیں ہو سکتا. لیکن بدقسمتی سے ایسا مضبوط نظام زندگی اس کو ہم نظر انداز کر بیٹھے، اور ہم نے جتنے نظام لے لیے وہ انسانوں کے تجربے کے لے لیے، عقل کے کھرے ہوئے لے لیے، اس لیے تو تباہ ہے دنیا. ان کا معاشی نظام تیزا ہے، ان کا تجارتی نظام تیزا ہے، ان کا تربیتی تعلیمی نظام تباہ ہے، ان کی خانگی نظام تباہ ہے، ان کا گھریلو نظام تباہ ہے، ان کا خاندانی نظام تباہ ہے، ان کی مملکت کا نظام تباہ ہے، اس لیے تو ناقص ہے. سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ وہی سمجھ میں آ گئی. وہی اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا علم ہوتا ہے، اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے. اور اللہ کا علم کامل، اللہ کی قدرت کامل، اللہ کی حکمت کامل، تو وہی سے جو حکم بھی آیا وہ کامل علم کی بنیاد پر آیا، کامل حکمت کی بنیاد پر آیا. ٹھیک ہے نا؟ انسانوں کے بنائے ہوئے اصول اور ضابطے، ان کا علم ناقص، ان کی عقل ناقص، ان کی حکمت ناقص، تو ناقص اصولوں پر زندگی جو کھڑی ہوگی وہ ناقص ہی ہوگی، وہ ناقص ہی ہوگی. لیکن ہمارے گھروں میں اتنی بڑی دولت ہے، ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے. ہم جب زندگی گزارنے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو معاشی نظام ان سے لے لو، تعلیمی نظام ان سے لے لو، حکومتی نظام ان سے لے لو، ہاں اقتصادی نظام ان سے لے لو، اور اپنے گھر کی اتنی بڑی ضرورت پڑی ہے نظر نہیں آتی. تو یہ وہی ہے، اور اس میں تبدیلی کی گنجائش کوئی نہیں، ترمیم کی گنجائش کوئی نہیں. اسی کا ذکر فرمایا، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اے پیغمبر تم پر تمہاری پروردگار کی طرف سے وہی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اسے پڑھ کر سناؤ، لا مبدل لکلماتی، کوئی نہیں جو اس کی باتوں کو بدل سکے، وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِي مُلْتَحَدًا، اور اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی. یعنی اس میں تبدیلی کی گنجائش کوئی نہیں، اور کوئی تبدیلی کی جرت کرے گا تو اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا، پھر بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. یہ آپ کے واسطے سے کافروں کو سنا دی گئی بات کہ تم جو مطالبہ کر رہے ہو کہ کچھ تبدیلی کر دیں، کچھ ترمیم کر دیں، کچھ حالات اور ہمارے مزاجوں کے مطابق اپنا قرآن کو ڈھال لیں، فرمایا اس کی گنجائش کوئی نہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کی طلبگار ہیں. اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایک اہم بات ہے۔ بعض کفار تھے نا، انہیں اپنی دولت پر بڑا تکبر تھا، اپنی سرداری پر، اپنی چدراہٹ پر انہیں بڑا غرور تھا۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، لیکن جو آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہیں یہ تو غریب لوگ ہیں، پھٹے پرانے کپڑے، بوسیدہ لباس، فاقے اور بھوک ان کی زندگی کا حصہ، ہماری شان شان نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی بات سنیں۔ تکبر بڑی بلا ہے، آدمی کو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، سوچتا نہیں نکلا کہاں سے، پیدا کس چیز سے ہوا ہے اور جانا کہاں ہے، بھول جاتا ہے۔ بنا کہاں سے، کپڑوں پہ لگ جائے کپڑے ناپاک، جسم پہ لگے جسم ناپاک، پیدا تو اس سے ہوا ہے، ماں کی چھاتی سے نکلا ہوا پانی، باپ کی پشت سے نکلا ہوا پانی، اس سے تو تیری حقیقت بنی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کپڑوں پہ لگ جائے کپڑے ناپاک، جسم پہ لگے جسم ناپاک، لیکن یہ اپنے اوقات بھول جاتا ہے، یہ اپنے اوقات بھول جاتا ہے، سوچتا بھی نہیں کہ اندر سے روح نکل جائے، چند دن پڑی رہے تو بدبو آنے لگتی ہے، سڑنے لگتا ہے، سوئی چبوئے تو سوائے اندر سے گندگی کے اور کچھ نہ نکلے، پیپ نکلے خون نکلے، لیکن یہ تو اللہ ہے کہ اس نے خوبصورت چمڑے سے اس کے سارے اندر کی گندگی چھپا رکھی ہے۔ لیکن گناہوں کی ظلمت بھی بڑی بلا ہے، گناہ کی ظلمت سے آدمی نہ صرف یہ کہ اللہ کا تعارف آدمی بھول جاتا ہے، بلکہ اپنا تعارف بھی بھول جاتا ہے۔ نہ یہ کہ اسے اللہ کی پہچان نہیں رہتی، بدقسمتی سے اسے اپنی بھی پہچان نہیں رہتی۔ گناہ کی ظلمت بڑی خطرناک ہے۔ نہ یہ کہ اللہ کی معرفت سے محروم ہوتا ہے، اپنی حقیقت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اسے بھی نہیں پہچانتا۔ اس لیے کہا اور سچ کہا، من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا۔ تو کفار مال و دولت کے تکبر میں، مشرک چدراہٹ، اور عہدوں کی غرور میں مبتلا تھے، کہنے لگے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے سبق دے دیا، کیا کہا؟ آپ ان غریب لوگوں کو جو صبح شام اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کو جو یاد کرتے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آپ انہیں نہ چھوڑیں، آپ انہیں نہ چھوڑیں، آپ ان کے ساتھ رہیں۔ سبحان اللہ، ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو خوش نصیب آدمی جنہیں صبح شام اللہ کی یاد نصیب ہے، جنہیں صبح شام اللہ کی یاد نصیب ہے، جنہیں صبح شام اللہ کی یاد نصیب ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بتائیے روئے زمین کے وہ لوگ کتنے قیمتی ہیں کہ اللہ اپنے پیغمبر سے بھی کہتا ہے انہیں اپنے پاس سے نہ اٹھائیے گا، انہیں اپنے پاس سے نہ ہٹائیے گا، ان کے ساتھ رہیے گا۔ تو میرے عزیزو، اگر اللہ کے ایسے نیک بندے ہمیں مل جائیں جن کی زندگیاں صرف اللہ کی رضا کے خاطر گزرتی ہیں، صبح شام اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں تو بتائیے ان کے ساتھ بیٹھنا نصیب کی بات ہے کہ نہیں؟ لیکن آج تو ہمارے دلوں میں یہ آرزو ہی نہیں پیدا ہوتی، یہ چاہت ہی نہیں اٹھتی، یہ خواہش ہی نہیں پیدا ہوتی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب ہو جائے. دیکھیے نا ان کی عظمت، اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں اور قرآن میں یہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. کیوں ہے؟ کہ ان کی قدر و قیمت پہچانو، اور صرف ان کی قدر و قیمت نہیں، خود اپنے آپ کو اس کے ذریعے قیمتی بنا لو. نہ یہ کہ ان کی قدر و قیمت صرف پہچانو، بلکہ خود بھی اپنے آپ کو قیمتی بنا سکتے ہو کہ تمہاری صبح اور شام میں اللہ کی یاد صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو جائے، تم خود بہت قیمتی بن جاؤ گے. پہلے مسلمانوں کا معمول ہوتا تھا تہجد سے پہلے، فجر سے پہلے اللہ کی یاد میں وقت گزرتا تھا. گھر کی عورتیں، گھر کے مرد سب سویرے سویرے اٹھا کرتے تھے، اور دوسرا وقت ہوتا تھا عصر کے بعد، کچھ اللہ کی یاد ہوتی تھی. تہجد میں موقع نہ ملے تو کم از کم فجر کے بعد اللہ کی یاد ہوتی تھی. مسلمانوں میں تصور نہیں تھا کہ ان دو وقتوں میں مسلمان اللہ کو یاد نہ کرتے ہوں. یہی وجہ ہے کہ فجر کی نماز تسبیحات بھی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دعا ہوتی ہے، عصر کے بعد بھی تسبیحات ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد دعا ہوتی ہے. کم از کم اتنا وقت تو مسلمان کا اللہ کی یاد میں گزر جائے. عصر کی فجر کی نماز کے بعد بھی تسبیحات ہوتی ہیں، عصر کی نماز بھی تسبیحات ہوتی ہیں. قیمتی لوگ ہیں. تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو صبح شام اتنی دیر تو اللہ کی یاد نصیب ہو جائے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو ان کی قیمت بڑھ جائے گی. تو کفار کا یہ مطالبہ، مشرکین کا یہ غرور کہ آپ اپنے ہاں سے ان کو ہٹائیں پھر ہم آپ کی بات سنیں گے، تو اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا آپ ان کو اپنے ساتھ رکھیں، آپ دنیا والوں کی طرف نظریں اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، جنہیں اپنی دولت پر اور اپنے عہدوں اور منصبوں پر غرور ہے، نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں. اب دیکھیے یہاں تو اللہ یہ کہہ رہے کہ نیک لوگوں سے نظریں ہٹائیں نہیں، نیک لوگوں سے نظریں ہٹائیں نہیں، اور ایک جگہ اللہ کہہ رہا ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منہ، جنہیں صرف اللہ نے دنیا دے رکھی ہے، ان کے پاس ایمان کا جوہر کوئی نہیں ہے، ان کے پاس اسلام کی دولت کوئی نہیں ہے، ان کی دنیا کی طرف نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں. کافروں کی دنیا نہ دیکھو، اور فرمایا کسی مسلمان کو جو واقعی اس کے مسلمان ہے، دنیا نہ ہونے کی وجہ سے اسے حقیر نہ سمجھو. اگر اس کی زندگی میں مسلمانی ہے اور دینداری ہے تو یہ خود بہت بڑی دولت ہے. اس کی غربت کو نہ دیکھو، اس کی غریبی کو نہ دیکھو. ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت زائر، غریب صحابی تھے، اور مدینہ کے دیہات میں وہاں سے سبزیاں اٹھا کے لایا کرتے تھے، اور مدینہ کے بازار میں آ کر اسے بیچا کرتے تھے. یہ ان کا روزگار تھا، اپنے بال بچوں کے لیے یہ ان کے لیے گزارے کی مزدوری تھی، گزارے کی مزدوری تھی. ایک دن وہ آئے اور سبزیاں بیچ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی محبت کر دیں. آپ پیچھے سے آئے اور پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا میں یشتری ہاد الغلام، بھائی اس غلام کو کون خریدے گا؟ محبت میں بولی لگا دی، بھائی اس غلام کو کون خریدے گا؟ وہ سمجھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آواز سے سمجھ گئے، دیکھا تو نہیں لیکن آواز سے سمجھ گئے. بڑے خوش ہوئے، اور اپنی پشت حضور کے سینے کے ساتھ ملنا شروع کر دی. مزے آ گئے نا, حضور کے ہاتھ اور ان کا کندھا, حضور کا جسم اور ان کا جسم آپس میں مل جائے, نصیب جاگ گئے آج. اور ساتھ کہنے لگے, یا رسول اللہ آپ مجھے بیچ رہے ہیں, میں تو رنگ کا کالا ہوں اور ذات کا غلام ہوں, رنگ کا کالا ہوں ذات کا غلام ہوں اور بھوک اتنی کہ اپنے بچوں کو اس مزدوری سے کھلاتا پلاتا ہوں, دن بھر یہ محنت کرتا ہوں اور اپنے بچوں کے لیے گزارا لائق روزی کا انتظام کرتا ہوں, مجھے کون خریدے گا؟ اور فرمانے لگے, اگر میری کسی نے قیمت بھی لگائی, اذن تجدنی قاصدن, آپ کو کھوٹے سکے ملیں گے, کون میری قیمت لگائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, ظاہر بل انت عند اللہ الغالیہ, تو اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے. اس لیے کہ اللہ جسموں کو نہیں دیکھتے, کپڑوں کو نہیں دیکھتے, تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتے, وہ تو دیکھتے ہیں اس دل میں اللہ کی محبت کتنی, اس دل میں اللہ کے رسول کی جگہ کتنی ہے, اس دل میں اللہ کی رضا کا جذبہ کتنا ہے. وہ اللہ تو اس دل کی بنیاد پر قیمت لگاتے ہیں, تم اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہو. کفر ہے, نفاق ہے, دولت بہت ہے, تو یہ دولت اسے کفر کی گندگی سے پاک نہیں کر سکتی, وہ گندا ہی ہے. دولت نہیں, دنیا کا سارا سامان نہیں, ایمان موجود ہے, ایمان تر و تازہ ہے, تو اس کے لیے غربت بھی کوئی مسئلہ نہیں, فقیری بھی کوئی مسئلہ نہیں, یہ خود دولت بہت بڑی ہے. آج ہمارے بچوں کے ہاں کیا دیکھا, ہمارے بچے کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارے بچے دیکھتے ہیں کہ ایمان والے کی قدر و قیمت نہیں ہے, دولت والے کی بڑی قدر و قیمت ہے. تو جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے دولت کمانی ہے, ایمان تو کھوٹا سکہ ہے, یہ تو مارکیٹ میں آج چلتا ہی نہیں ہے, نہ اس کی عزت ہے, نہ اس کی بات سنی جاتی ہے, نہ اسے کوئی اہمیت دی جاتی ہے. دولت بڑا کھرا سکہ ہے, وہ بھی پھر زندگی دولت کمانے میں لگاتا ہے. ایمان بڑی دولت. تو دیکھیے بھائی یہ آیت, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه, اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں, یعنی صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں تاکہ ان کا اللہ ان سے راضی ہو جائے. ولا تعد عيناك عنهم, اور تمہاری آنکھ, ترید زینت الحیات الدنیا, اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں, دنیا کی خاطر ان غریبوں کو اپنی مجلس سے دور نہ کریں اور آپ ان سے دور نہ ہوں. یہ اللہ کے نبی کے واسطے سے ساری امت کو سبق دیا گیا کہ تم اپنی زندگی کو ذرا جائزہ لو, تمہاری محفلوں میں اور تمہاری مجلسوں میں اور تمہارے دسترخانوں پہ کن لوگوں کو اہمیت دی جاتی ہے, اور تمہارے دلوں میں کن لوگوں کی قدر و قیمت ہے, کن لوگوں کی قدر و قیمت ہے. ظاہر ہے جن کی قدر و قیمت ہوگی میری زندگی بھی ویسی ہوگی, میری زندگی بھی ویسی ہوگی, میرے آئیڈیل بھی وہی ہوں گے, میرے آئیڈیل بھی وہی ہوں گے نا. اگر میرے دل و دماغ میں ایمان کی قدر و قیمت ہے تو میرے آئیڈیل بھی وہی ہوں گے کہ میں کاش کہ میں بھی ایسا بن جاؤں, کاش کہ میرا بیٹا بھی ایسا بن جائے, کاش کہ میری بیٹی بھی ایسی بن جائے. اور جب میرے دل و دماغ میں عہد و منصب و دولت کی قدر و قیمت ہے, شرم و حیا, ایمان, دیانت, سچائی یہ کھوٹے سکے ہیں, تو بتائیے پھر میرے آئیڈیل کون سے ہوں گے؟ آئیڈیل بھی وہی ہوں گے, میرے بچوں کے آئیڈیل بھی وہی ہوں گے. تو فرمایا والا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، کسی ایسی شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے. یہ بظاہر اللہ کے نبی سے کہا گیا، لیکن میرے اور آپ سب کے لیے سبق ہے کہ اگر دوست ایسا ہے جس کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہے تو اس کا کہنا آپ کو کبھی نجات نہیں دے گا، اس کی رہنمائی میں کوئی خیر نہیں ہوگی، اس کے مشورے میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ رہنے میں تمہاری کوئی نجات نہیں ہوگی. وہ تو دل اندر سے ویسی کھوٹا ہے، اس کے دل میں تو ویسی ظلمت ہے، وہ تمہارا کیسا رہنما ہو سکتا ہے؟ وہ تمہیں کیسے اچھا مشورہ دے سکتا ہے؟ وہ تمہارا کیسا محسن ہو سکتا ہے؟ وہ تمہیں کیسی بھلائی کے راستے میں ڈال سکتا ہے؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کسی ایسی شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا. ہم کس کی مانتے ہاں؟ بلکہ سب کی مانتے ہیں، نہیں مانتے تو اللہ کی نہیں مانتے، سب کی مانتے ہیں. نہ ان کی زندگی میں صبح اللہ، نہ شام اللہ، نہ دن میں اللہ، نہ رات کو اللہ. ہماری تو زندگی گزرتی ان کے ماننے میں ہے، کس کی مانتے ہیں؟ اور اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یعنی یہ بہت بڑی انسانی پستی کی علامت ہے. انسان پستی کا شکار ہے، اس کے اندر دو چیزیں جب وہ پستی کا شکار ہوتا ہے، ایک اپنے خواہشات پہ چلتا ہے اور دوسرا اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے. یہ بیکار انسان کی علامات ہیں، یہ بیکار انسان کی، جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، جس کا اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں ہے، جس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی دو نشانیاں بتائیں، دل اللہ کی یاد سے خالی، زندگی خواہشات پر، جو چاہت میں آیا وہ کیا، بس جو چاہت میں آیا وہ کیا. اس لیے قرآن نے ایسے لوگوں کہا یہ تو جانور ہے، یوں کہا اولئک الانعام، یہ تو جانور ہے. جیسے جانور ہوتا ہے جو خواہش میں آیا، کبھی مالک کی کھیت میں منہ مارتا ہے اور کبھی اجنبی آدمی کے کھیت میں منہ مارتا ہے، یہ بھی کھا رہا ہوتا ہے وہ بھی کھا رہا ہوتا ہے، جو جی چاہ رہا وہ کھا رہا ہوتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں مالک کی کون سی ہے اور غیر کی کون سی ہے. تو جب آدمی خواہشات کی زندگی گزارتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی اللہ راضی ہو یا ناراض ہو، جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، وہ خواہشات پہ چلتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں انسان کو حیوانوں سے ملا دیتی ہیں، حیوانوں سے ملا دیتی. تو فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، کہہ دو حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا، قرآن کی شکل میں، پیغمبر کی شکل میں. ہاں، اور آج قرآن کی شکل میں، پیغمبر نہیں، پیغمبر کی زندگی موجود ہے، حدیث کی شکل میں پیغمبر کی زندگی موجود ہے، حق تو تمہاری رب کی طرف سے آ چکا. اب جب حق آ چکا تو کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، کسی کو جبرن مسلمان نہیں کر سکتے، کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، اس کی گنجائش نہیں. حق آ چکا، اب تمہاری مرضی ہے، اس حق کو قبول کر لو نجات ملے گی، نہیں قبول کرو گے زبردستی نہیں ہے. ہاں، ضابطہ بتا دیا کہ پھر جہنم تمہارے لیے، پھر عذاب تمہارے لیے. اب تمہاری مرضی ہے جس راستے کو اختیار کرو، تمہاری مرضی ہے جس راہ کو تم اختیار کرو. فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، کہہ دو حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اب جو چاہے ایمان لے آئے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے کفر اختیار کرے. اب کفر اختیار کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. دیکھو نا بھائی، آپ کے گھر میں کوئی آدمی رہے اور آپ کو آپ اس کی تمام زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہو، لیکن وہ آپ کے گھر میں رہ کر آپ کی ایک بھی نہ مانے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ظالم کہیں گے نا، ظالم کہیں گے. دنیا اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ نے انسان کے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے، پھر اس گھر میں رہ کر اللہ کی نہ مانے تو ظالم نہیں ہے؟ اس لیے اللہ نے کافر کو کیا کہا؟ ظالم. اور یہ بات کی، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. چونکہ کافر ظالم ہے تو ظالموں کے لیے کیا ہے؟ آگ تیار کر رکھی ہے. اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، جس کی قناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی، نکل نہیں پائے گا وہاں سے. جس کی قناتیں اسے گھیرے میں لے رہیں گی، جہنم میں داخل جب ہوگا تو وہاں نکل نہیں پائے گا. ابھی ایک ضابطہ بتا دیا، اور میں نے عرض کیا کہ قرآن کیا ہے؟ وہی ہے، اس میں جھوٹ کی گنجائش کوئی نہیں، اس میں کذب کی گنجائش کوئی نہیں، اس میں کوئی بات حقیقت کے خلاف نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی بات خبر واقعے کے خلاف نہیں ہو سکتی. یہ انسانی تجربہ نہیں ہے، انسانی مشاہدہ نہیں ہے، انسانی عقل نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت. اب یہ ضابطہ بتا دیا کہ جو آدمی کفر پہ مرے گا اس کے لیے ایسی جہنم کی آگ ہے کہ ساری زندگی اس جہنم کی آگ میں رہے گا، نکل نہیں پائے گا. ہندوستان میں ایک مرتبہ ہندو مسلم فسادات ہوئے، ایک نوجوان بچی اپنی جان بچانے کے لیے چھوٹی سی ایک مسجد تھی اس میں گھس آئی. اندھیرا تھا اور وہاں ایک ہی خادم موجود تھا مسجد کے اندر، اور چھوٹی سی مسجد تھی اور اندھیرا تھا، تو اس نے آواز لگائی کہ مجھے پناہ چاہیے. اس نے اس کو بٹھا دیا، وہاں بٹھا دیا اور ساتھ ساتھ دیے بھی جلا دیا. اس زمانے میں تیل ڈال کر اور ایک کپڑے کی ایک ہوتی تھی، اس کے اندر اس پہ آگ لگا دیا کرتے تھے، اور آگ ایک پیالہ سا ہوتا تھا، اس میں تیل ہوتا تھا اور وہ دیا جل رہا ہوتا. اور وہ لڑکی ہے اور وہ خادم ہے، تنہائی ہے، مجبور بھی ہے، پریشان حال بھی ہے، اندھیرا بھی ہے. تو یہ لڑکا نوجوان تھا، یہ بھی خادم بھی، بار بار اپنی انگلی آگ کی طرف کرتا ہے، آگ کی کرتا ہے، پھر پیچھے کرتا ہے، آئے کرتا ہے، پیچھے کرتا ہے. تو صبح کی روشنی پھوٹنے لگی، فجر کا وقت قریب آ گیا، تو اس نوجوان نے کہا کہ اب تم گھر جاؤ، نمازی آئیں گے، باہر گلیوں میں بظاہر امن ہے، اپنے گھر چلے جاؤ. اس بچی نے کہا میں گھر جاتی ہوں، لیکن ایک بات تو مجھے بتاؤ کہ رات بھر تم یہ کیا کر رہے تھے، انگلی آئے کرتے پھر پیچھے کرتے، انگلی آئے کرتے آگ کے پھر پیچھے کرتے. کہا چھوڑو تم جاؤ. کہا نہیں، یہ ضرور بتاؤ، رات بھر میں تمہارا یہ عمل دیکھتی، تم سوئی نہیں اور تم یہ کرتے رہے. تو وہ کہنے لگے کہ بار بار مجھے شیطانیت پر آمادہ کرتا رہا کہ اکیلی ہے، تنہا ہے، مجبور ہے، گندگی کر لے، حرام کر لے. بار بار مجھے نفس اس شیطانیت پر آمادہ کرتا تھا. تو میں نے آگ جلائی اور بار بار انگلی قریب کرتا اور اپنے نفس کو سمجھاتا کہ دنیا کی چھوٹی سی آگ تو برداشت نہیں ہے، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ دنیا کی آگ تو برداشت نہیں ہے، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ تو میں رات بھر اپنے نفس کو یہ نصیحت کرتا رہا، کیسے برداشت کرے گا؟ سچی بات یہ ہے کہ آج جہنم کے عذاب پر ایمان کمزور ہو گیا ہے، اس لیے آج کے جوان کے لیے پاک دامن رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، آج کے جوان بچے اور بچیوں کے لیے پاک دامن رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، بلکہ سچ کہوں اب پاک دامنی تو آہستہ آہستہ انوقا نایاب ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ پاک دامنی ایمان کا سب سے بڑا جوہر ہے، جہاں پاک دامنی اور حیا چلی جاتی ہے وہاں ایمان کا چراغ بھی بجھ جاتا ہے، لیکن ہماری دانشگاہوں میں اور مخلوط محفلوں میں اور مخلوط نظام زندگی میں اور مخلوط نظام تعلیم میں اب یہ چیزیں نایاب ہوتی چلی آ رہی ہیں، پاک دامنی باحیا، اور جب یہ جوہر چلا جاتا ہے پاک دامن نہیں رہتا اور حیا ختم ہو جاتی، قسم خدا کی ان کی ازواج زندگی خطرے کا شکار ہو جاتی، ان کی ازواج زندگی خطرے کا شکار ہو جاتی، ان کی ازواج زندگی خطرے کا شکار ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جو محبت تھی اور جو پاک دامنی تھی، جس کا خاص کوٹا تھا، جو اس نے شادی کے بغیر شادی کے بعد جس کو کام میں لانا تھا، وہ تو اس سڑکوں پہ دے کے آ گیا، گلی بازاروں میں دے کے آ گیا، گندگیوں پہ دے کے آ گیا، اب جب شادی ہوئی تو وہ چیز ہے ہی نہیں جس سے ازواج زندگی کامیاب ہو، نہ وہ محبت ہے نہ وہ پاک دامنی ہے، تو سوائے جھگڑوں کے اور بد اعتمادی کے ازواج زندگی میں اور کچھ نہیں باقی رہتا، ازواج زندگی میں اور کچھ نہیں باقی رہتا، بلکہ سچ بتاؤں جہنم کی آگ تو بعد میں جلائے گی، اس دنیا ہی کے اندر اس کی زندگی آگ میں آ جاتی، جہنم کی آگ تو بعد میں جلائے گی، اس دنیا کی زندگی میں اس کی زندگی میں آگ آ جاتی، ہر وقت یہ چیز اسے اندر سے جلاتی رہتی، تو اگر ایمان ہوتا تو آج پاک دامنی ہوتی، آج حیا ہوتی، اور اتنی قیمتی دولت کی حفاظت ہوتی، تو ظالموں کے لیے تو آگ ہے، ان اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیرے میں لے لیتی ہیں، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا، اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کا فریاد کا جواب، جہنم میں اگر فریاد کریں گے، پیاس لگی ہے، پیاس کی شدت ہے، چیخیں گے پکاریں گے تو ان کی فریاد قبول کی جائے گی، لیکن کیسے؟ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، ایسے پانی دیا جائے گا جو تیل کی چھڑ تھل چھڑ جیسے ہوگا اور چہروں کو بھون کے رکھ دے گا، تیل کی چھلتھل جو تیل کا سب سے نیچے والا حصہ ہوتا ہے، ایسا ان کا پانی ملے گا، اور وہ اتنا گرم ہوگا جب منہ کو لگائیں گے تو ان کا منہ جل کے رہ جائے گا، بھون جائے گا، جیسے گوشت بھوندا جاتا ہے اور جیسے کلیجی بھونی جاتی ہے، ایسا ان کا یہ چہرہ اور یہ ہونٹ بھون جائیں گے۔ اچھا، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، میں عرض کر رہا ہوں قرآن وہی ہے جو واقعے کے خلاف بات نہیں کرتا، اس کی کوئی خبر حقیقت کے حقیقت سے ہٹی ہوئی نہیں ہے، اس کی کوئی خبر ایسی نہیں ہے جس کا وجود نہ ہو، جس کا وقوع نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ بئس الوجوہ بئس الشراب، کیسا بدترین پانی، وساعت مرتبقہ، اور کیسی بری آرام گاہ، یہ جہنم کا چھوٹا سا منظرنامہ ہے، جہنم کا چھوٹا سا منظرنامہ جو ظالموں کے لیے ہوگا. ہاں تو بتائیے، جن کا انجام یہ ہونے والا ہے وہ قابل رشک ہیں کیا؟ وہ دنیا میں کامیاب لوگ ہیں کیا؟ دنیا میں کامیاب لوگ ہیں. جو احمق قسم کے لوگ کافروں کو کامیاب کہتے ہیں، ان کی عقلیں ماری گئی ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جیل میں دو آدمی ہوں اور ایک آدمی کی سزا ہو گئی ہو کہ آج شام کو اسے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، اور ایک آدمی جیل میں داخل ہوا، دیکھ رہا ہے کہ جس آدمی کو پھانسی پہ لٹکایا جانے ہے اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو نئے کپڑے پہنائے گئے ہیں اور جس سے دسترخوان پہ کھانے سجائے گئے ہیں، بہترین قسم کے کھانے سجائے گئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں یار یہ تو بڑے مزے میں، لیکن اس نادان کو پتا کوئی نہیں کہ رات کو اس کو پھانسی پہ لٹکانا ہے، رات کو اس کو پھانسی بھی لٹکانا ہے. تو میرے عزیزو، کافروں کی دنیا دیکھ کر رشک نہ کرو، ان کی تو یہ پھانسی ہے جن قرآن نے عذاب بتایا. تو دنیا کی عیاشی، دنیا کی خوشحالی، دنیا کی یہ ترقی کیا مطلب قابل رشک ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے جیل میں کسی آدمی کو شام کو لٹکانا ہو اور صبح اسے اچھے کپڑے پہنا دی گئے ہوں اور قورمے بریانیاں کھلا دی گئی ہوں وہ مزے میں. اس کے مقابلے میں تو وہ اچھا ہے جو جیل میں گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آج اسے کھانا بھی نہیں ملا لیکن اسے پتا شام کو رہائی ہو جائے گی، شام کو رہائی ہو جائے گی. اگر ایمان والے کے پاس دنیا میں کچھ نہیں ہے لیکن اس کا یقین ہے کہ انشاءاللہ دنیا کی اس قید سے رہائی ہو جائے گی، بتاؤ مزے میں کون ہے؟ مزے میں کون ہے؟ وہ بڑے نادان ہیں جو کافروں کے کفر کے باوجود اور ان کے ظلم کے باوجود کہتے ہیں کافر بڑے کامیاب ہیں، اور ان کو اپنی زندگی کے لیے، اپنی حکومتوں کے لیے آئیڈیل بناتے ہیں یہ احمق قسم کے لوگ ہیں. یہ آئیڈیل نہیں ہے. یہ تو ظالم ہیں، اور ظالموں کا انجام یہ ہونے والا ہے. فرمایا بئس الشراب وساءت مرتفقا، کیسی بری آرامگاہ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، البتہ جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات انہوں نے نیک عمل کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، یقینا ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اچھی طرح عمل کریں. انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر عرض کریں گے. سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرك ونتوب إليك. استغفر الله. جی بیٹے، الکحل کا استعمال جائز ہے اور لگا کر نماز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں الکحل نہیں ہوتی، پریفوم ہوتا ہے، جو اصلی الکحل ہے وہ نہیں ہوتی. کریڈٹ کارڈ جتنا کم استعمال کریں، جتنے اس سے پرہیز کر سکیں اچھا ہے. اگر شوہر کے والدین بہو اور بچوں پر ظلم کرتے ہوں اور شوہر کیا کرنا چاہیے؟ شوہر کے الگ ہونے کی استعداد نہیں گھر والوں سے. یہ ہمارے معاشرے کی اور اس وقت سماجی زندگی کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. بدقسمتی اس نے گھروں کا سکون ختم کر دیا. اور اس کی بنیادی خرابی کیا ہے؟ بنیادی خرابی کی وجہ کیا ہے؟ دین نہیں، دین نہیں. جس نے آج ہماری گھریلو زندگی کو آگ لگا کے رکھی ہوئی ہے، کہیں بہو کا مسئلہ، کہیں ساس کا مسئلہ، کہیں نند کا مسئلہ ہے، ایک عذاب ہے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ دین نہیں. بنیادی وجہ دین نہیں. تو کوشش کرو دین گھروں میں لے کے آؤ. اور دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. تین حصہ دین کا تعلق اخلاق سے ہے، تین حصے دین کا تعلق اخلاق سے. چونکہ دین نہیں ہے، ہاں، اور یہ نتائج آ رہے ہیں. اگر دین ہوتے تو ساس کی خدمت ساس سمجھتی میری بہو مجھ پہ احسان کر رہی ہے، اس کی شکر گزار ہوتی، اور بہو اس کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتی. لیکن یہاں تو ساس اپنا حق سمجھتی ہے, حق سمجھتی ہے, اور بہو بیچاری اس کو اپنے لیے ایک سب سے بڑا عذاب اور بوجھ سمجھتی ہے. تو کہانی الٹی ہے, دین نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو میرے عزیزو, بہت ساری تدبیریں بتائی جا سکتی ہیں, لیکن سب سے بنیادی تدبیر ہے انہیں دین کے ماحول میں لے کے آؤ, دین کے ماحول میں لے کے آؤ, اور کسی اللہ والے سے اور کسی نیک آدمی سے ان کا تعلق بنا دو, تاکہ وہ اپنی زندگی پوچھ پوچھ کے چلے. ڈاکٹروں سے پوچھنے کا رواج ہے, وکیلوں سے پوچھنے کا رواج ہے, انجینئروں سے پوچھنے کا رواج ہے, لیکن اپنی زندگی علم والوں سے پوچھنے کا رواج ختم ہو گیا. بھائی ولد والین دونوں پڑھ سکتے ہیں, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. سجدہ تلاوت کا صحیح طریقہ بیان کریں, کن کن صورتوں میں یہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے وہ بھی بیان کریں. بھائی عبدو و رسولو کے بعد ایک طرف سلام پھیر کے دو سجدے کرتے ہیں. سجدہ تلاوت, اچھا, جہاں قرآن کی کوئی آیت آئی اور اس میں سجدہ لکھا ہوا ہے تو آپ اسی وقت سجدہ کر سکتے ہیں, بعد میں بھی کر سکتے ہیں, اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے, کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے. نفل نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. دیکھ لو بھائی, ان بینکوں کے بارے میں, انشورنس کے بارے میں, اگر وقت کے علماء کا فتویٰ جائز کیا تو کر سکتے ہیں. بیعت کی حقیقت یہ ہے, اپنی اصلاح کی فکر ہو اور کسی شخص کی عظمت, محبت اور اس کے تقوی پر اعتماد ہو تو آدمی ان سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے اور اپنی زندگی پوچھ پوچھ کے چلتا ہے. نظر سے حفاظتی کوئی ترتیب بتائیں. نظر کی حفاظت سب سے بڑی ترتیب ہمت, ہمت. اور اگر ہمت نہیں ہو رہی تو اپنے نفس کو جھنجھوڑیں کہ اگر فلاں میری نظروں سے محفوظ نہیں, کل دوسروں کی نظروں سے میرے گھر والے بھی محفوظ نہیں ہوں گے. یہ سوچ لیں کہ اگر دوسروں کی بیٹیاں میری نظروں سے محفوظ نہیں تو کل میری بیٹیاں دوسروں کی نظروں سے محفوظ نہیں ہوں گی. ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے, افو تعفو نسائکم, تم پاک دامن رہو تمہاری گھر کے عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی. ہاں, اس کا ریئیکشن گھر پہ پڑے گا. ہاں, بیوی پہ پڑ سکتا ہے, ماں پہ پڑ سکتا ہے, بہنوں پہ پڑ سکتا ہے, بیٹیوں میں پڑ سکتا ہے. افو تعفو نسائکم, ہاں, تم پاک دامن رہو تمہاری گھر کے عورتیں پاک دامن رہیں گی. بھائی جو بوئیں گے کل وہ کاٹنا پڑے گا, جو بوئیں گے کل کاٹنا پڑے گا. پانچ سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی, دعا کریں اللہ اولاد دے دے. بھائی نبی کی اولاد تو 90 سال کے بعد ہوئی ہے, کیوں گھبرا رہو, انشاءاللہ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ استغفار کی کثرت کرو, استغفار کی کثرت کرو, لیکن اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہو, مزہ آئے گا. کیا جائز ہے کہ نہیں درمیان کے بار جائز ہے؟ یہ والا میرے خیال تو جائز نہیں, لیکن میں اس کو دیکھتا ہوں. درمیان کے بال, بھووں کے درمیان کامیابی کا کیا راز ہے بیٹے؟ کامیابی, پہلی بات تو ہمیں پتہ ہی نہیں کامیابی ہے کیا. مسئلہ ایک یہ ہے, ہم سمجھتے ہیں میں اس عہدے پہ چل جاؤں کامیاب ہو جاؤں گا, میری شادی ہو جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا, بیٹے ہو جائیں کامیاب ہو جاؤں گا, میرے بیٹے ڈگری لے لیں کامیاب ہو جاؤں گا, میرے بیٹوں کا اچھا روزگار ہو جائے کامیاب ہو جاؤں گا, میری پسند کی شادی ہو جائے کامیاب ہو جاؤں گا, گھر ڈیفنس میں ہو جائے کامیاب ہو جاؤں گا, گاڑی وہ مل جائے. پتہ نہیں کامیابی کی کون کون سی کہانیاں ہیں. ہاں, اور ہر کامیابی کے پہنچنے کے بعد اگلی کامیابی دیکھتا ہے, وہ ایک دوڑ لگاتا ہے وہاں پہنچتا ہے, پھر اگلی, پھر دوڑ لگاتا ہے. میرے پیارو, کامیابی قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. عربی میں فاز کہتے ہیں کامیابی کو. فرمایا جو جہنم سے بچ گیا جنت میں چلا گیا یہ کامیاب ہو گیا. بتاؤ ہم نے اپنی زندگی کو سامنے یہ کامیابی رکھی ہے؟ ہم اپنی زندگی میں اس کامیابی کو سامنے رکھتے ہیں؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا جنت میں چلا گیا یہ کامیاب ہو. یہ قرآن کہہ رہا ہے کامیابی یہ ہے. یہ کامیابی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو، مزہ آئے گا. ٹھیک ہے. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.